आगे फरमाया आयत नंबर 21 में, अम हसीब अल्लज़ी नज तरखु सय्याति अन नज अलहुम कल्लज़ीन आमनू كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. جو لوگ بدعمالیاں کر رہے ہیں کیا وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے کہ ان کا جینا اور مرنا یکساں ہوگا؟ یہ کیسا برا فیصلہ کر رہے ہیں. بہت ہی خوبصورت آیت ہے, اور یہ مضمون قرآن پاک میں اور جگہ پر بھی آتا ہے کہ جو لوگ دنیا میں برے کام کرتے ہیں کیا ہم ان کو اچھے کام کرنے والوں کے برابر کر دیں گے؟ جو عمل کریں اور جو عمل نہ کریں کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں. دنیا میں بھی ایسا نہیں ہوتا تو کیا اللہ تعالیٰ کے پاس ایسا کوئی ظلم ہوگا کہ کچھ لوگ کام کر کے آئیں, اچھے کام کریں, محنت کریں, اور ان کو بھی انہی لوگوں کے ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا یا خراب کام کیے؟ اور اسی طرح وہ لوگ جو غلط کام کر کے آئیں کیا ان کو جنتیوں کے برابر کر دیا جائے گا؟ انداز بہت جھنجھوڑنے والا ہے. ام حسیبہ, کیا گمان کیا, جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں نا, کیا تم نے ایسے سمجھا, کیا تم یہ سوچتے ہو, یعنی کہ ایسا ہوگا. الذین اجترحوا, وہ لوگ جنہوں نے کمائی, سیئات برائیاں. اجترحوا کا لفظ جو ہے یہ جرحہ سے ہے. جرح کہتے ہیں زخم لگانے کو, اسی سے لفظ جوارے ہے, یہ جو ہمارے لمبس ہوتے ہیں نا, ہاتھ, ناک, کان, یعنی جس میں بھی کچھ نہ کچھ سینس ہے ان کو جوارے کہتے ہیں. تو انسان کا جسم جو بھی کام کرتا ہے اس کے لیے پھر اجترحوا کا لفظ آتا ہے, اور خاص طور پہ جب سیئات کے ساتھ آئے تو گناہ کا معنی دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے ہاتھوں, کانوں, آنکھوں اور جسم کے دوسرے اعضاء کے ساتھ غلط کام کر رہے ہیں, غلط کمائیاں کر رہے ہیں, ام نج الحم, کیا ہم کر دیں گے ان کو کلین آمن, ایمان والوں جیسا, یعنی کیا یہ ان کے برابر ہو جائیں گے؟ نہیں. وامل الصالحاتی, اور جمل صالح کرتے تھے, یعنی یہ دونوں برابر نہیں ہوں گے. سورت قلم میں بھی آتا ہے, افنجل المسلمین کل مجرمین, کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں جیسا کر دیں گے؟ اسی طرح سورت سواد میں بھی یہی مضمون آتا ہے کہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے. سوا محیاہم, ان کا جینا و مماتہم, اور مرنا یکساں ہوگا. سا اما یحکمون, کیسا برا ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے عدل کی بات کی گئی کہ عدل کا تقاضا ہے کہ قیامت آئے, برے لوگوں کو برے کاموں کی بری جزا اور اچھے لوگوں کو اچھے کاموں کی جزا دی جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس دنیا سے مر جانے کے بعد ہر بندہ ایک ہی جگہ پہنچ جائے. ایک وہ شخص جو اخلاقی طور پہ اپنے آپ کو پابند کرتا ہے, اور دوسرا وہ جو بے لگام ہو کر بلا خوف و خطر دوسروں کے حقوق کو پامال کرے, اپنے ہی فائدے کو سوچے, دوسروں کے فائدوں کو نہ سوچے, تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے. دنیا میں بھی دیکھیں کہ ایک اسٹوڈنٹ جو محنت کرتا ہے اچھے نمبر لیتا ہے, جو محنت نہیں کرتا وہ فیل ہو جاتا ہے. کیا کوئی ٹیچر ایسا ہے کہ محنت کر کے خوب پڑھنے والے کو, اور کچھ نہ محنت کر کے بلکہ ادھر ادھر غلط وقتوں میں چیزوں میں وقت ضائع کر کے آنے والے دونوں کو فرسٹ کے درجے پہ کر دیں؟ یہ کبھی نہیں ہوا. لیکن افسوس کی بات یہ کہ بعض لوگ اللہ تعالیٰ سے اسی بے انصافی کی امید پہ دنیا میں جی رہے ہیں. جو بھی انسان گناہ کرتا ہے وہ یہ سوچ کے تو نہیں کر رہا کہ وہ اس کے بدلے میں جہنم میں جلے گا. بہت سارے لوگ دنیا میں آج اسی بے انصافی کی امید پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ دیکھنا مر کے سب نے ٹھیک ہو جانا ہے. خام خیسی باتیں ہیں, یہ تو لوگوں کے ڈراوے ہیں, اور ایسے نہیں اور ویسے نہیں. کہا نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. پھر اگلی یہ جو بات ہے نا کہ ان کا جینا اور ان کا مرنا یکساں ہوگا, اس کو بھی تھوڑا سا دیکھیں گے. یعنی بدکار اور نیکوکار لوگوں کی دنیا کی زندگی کا بھی اگر تقابل کریں تو بالکل فرق ہوتی ہے. اللہ کے فرما برداروں کو اللہ تعالیٰ حیات طیبہ نصیب فرماتے ہیں, لوگ ان کی عزت کرتے ہیں, ان کی اچھی شہرت ہوتی ہے, ان کی سچائی پہ لوگ اعتماد کرتے ہیں, ان کو دنیا میں سکھ اور چین ملتا ہے, دل مطمئن رہتا ہے. اس کے برعکس جو کافر لوگ ہیں, یا جو چور, زانی, ڈاکو, شراب خور, इनको कभी भी हकीकी खुशी नहीं मिलती, बदनाम भी होते हैं, फिर इनके ज़मीर का बोझ भी होता है इन पे। कोई शख्स दिल से इनकी इज्जत नहीं करता, हर वक्त मुकदमात का और हुकूमत का डर इनको लगा रहता है, तो बदकारों की तो दुनिया की ज़िंदगी भी तलखियों और बेचैनियों में गुजरती है। तो क्या ये लोग दुनिया की ज़िंदगी में तो एक जैसे ना हुए तो मरते ही एक जैसे हो जाएंगे? नहीं, और ममा तो हमको देखिए तो मौत भी तो दोनों की फ़र्क है। एक नेक की मौत कलमा तैयबा पर आती है, उसको अच्छी अच्छी निशानियाँ नज़र आती हैं अल्लाह ताला की तरफ से। उसकी मौत के वक्त पे उसके ऊपर किसी का कोई बोझ नहीं होता। इसके बरक्स जो बुरे लोग हैं उनकी मौत भी ख़राब होती है, अक्सर उनको मौत भी बुरी आती है। अमूमन ऐसे लोग जो होते हैं वो दुनिया से जब जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा कसम पुरसी की हालत पे जाते हैं, तो जब ज़िंदगी और मौत बराबर नहीं तो सामा यहकुमून, कितना बुरा है जो वो फ़ैसला करते हैं। ये जो महया और ममात है ना, ये मस्तर मीमी है, और यहकुमून ये फ़ैसला करते हैं। कौन सा फ़ैसला? ये फ़ैसला कि अच्छा करें या बुरा करें, इंजाम एक ही होगा। खाम खा ख़ुद को खपा रहे हैं, ऐसे ही लोग बस बात करते हैं। ये जो जुमले होते हैं ना, ये लोगों को बुराइयों पे दलेर कर देते हैं, और ऐसी ही चीज़ें फिर लोगों से अमल की बात छोड़ देती हैं। आप देखिए कि अगर लोगों को पता चले कि टिकट लेने वाला और टिकट ना लेने वाला दोनों की कोई पूछनी होगी, तो कितने लोग हैं जो टिकट ख़रीदें, लाइनों में लगें, हज़ारों डॉलर दें, फिर जाके एरोप्लेन की टिकट लें, बस सीधे जाके बैठ जाए। उनको ये शक हो जाए ना कि हमसे किसी ने नहीं पूछना कि कितना वज़न लेके आए हो, तो कितने लोग हैं जो 20-25 किलो पे रहें, वो तो 50 किलो से भी ऊपर ले लेंगे। दुनिया का निज़ाम ही नहीं चल सकता। क्या आखिरत का निज़ाम चल सकता है अगर लोगों को इस तरह खुली छूट दीजिए? कभी भी नहीं। तो लिहाजा हमें भी अपने आप को देखना है कि हम कर क्या रहे हैं, किस तरीके से हम दुनिया में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। जो काम यहाँ कर रहे हैं वही काम हमारे साथ वहाँ होंगे। जो अच्छा करे वो अच्छी की उम्मीद रखे, और जो बुरा करे फिर वो बुरे की उम्मीद रखे। और असल दीन फिर चार चीज़ें ही हैं कि जो इंसान अच्छा काम करता है उसको अच्छा बदला मिलेगा, जो बुरा करता है उसको बुरा मिलेगा, और हलाल और हराम का फ़र्क भी इंसान की ज़िंदगी में होना चाहिए। मुसनद अबू याला की एक रिवायत अबू ज़र गफारी से, कहते हैं कि चार चीज़ों पर अल्लाह ताला ने दीन की बुनियाद रखी है, जो इनसे हट जाए और इन पर आमिल ना बने वो खुदा से फासिक होकर मुलाकात करेगा। अल्लाह अकबर। पूछा गया कि वो चारों क्या हैं, तो फरमाया ये कि, यानी पहली चीज़ क्या है, कामिल अकीदा रखे कि हलाल हराम, हुक्म और ममानियत, ये चारों सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में हैं। इसके हलाल को हलाल और इसके हराम को हराम बताए, इसके हुक्मों की तामील करे और इनको माने कि इस पे मुझे अमल करना है। और हलाल और हराम, अमर और नहीं का मालिक सिर्फ उसी को जानना, बस यही दीन है। इसी तरह सीरत इब्ने इसहाक में आता है कि काबतुल्लाह की बुनियादों में से एक पत्थर निकला था जिस पर लिखा था कि तुम बुराइयां करते हो और नेकियों की उम्मीद रखते हो। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई खारदार यानी कांटों वाले दरख्त में से अंगूर चुनना चाहता हो। अल्लाह अकबर। और आज से ही है ना, गलत करके अच्छी उम्मीद रखना तो वाकई यही बात है कि बीज डालना कीकर का और उम्मीद रखना कि यहाँ से मीठे आम मिलेंगे। तबरानी की एक रिवायत में कि हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हो रात भर तहज्जुद में इसी एक आयत को पढ़ते रहे यहाँ तक कि सुबह हो गई। अल्लाह अकबर। तो ज़रूरत ऐसी बातों की कि लोग इस पे गौर करें, देखें किस तरह से ये होता है। अल्लाह ताला ने आगे फिर अपने दूसरे अदल की बात की। यहाँ तो वो अदल है जो इंसानों के साथ होगा, लेकिन अगली आयतों में कायनात के अदल की बात है। क्या? وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور پیدا کیا ہے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ، وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں زمین کو حقیقی مصلحت کے تحت پیدا کیا، اور اس لیے بھی کہ ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ یہ ہے وہ عدل اور انصاف پہ یہ کائنات قائم ہے۔ اور وہ کیا؟ پہلی بات تو یہ کہ دنیا کی کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی گئی، بے مقصد نہیں ہے، حق کے ساتھ ہے۔ اور حق کیا ہے؟ کہ مرنے کے بعد ہر ایک کو اس کے عملوں کے مطابق بدلے دیے جائیں گے، اچھے کیے تو اچھے، برے کیے تو برے۔ ف فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ میں بھی یہی بات ملتی ہے. تو عدل کیا ہے کہ قیامت کے دن بے لاکھ فیصلے ہوں گے، ہر شخص کو اس کے عملوں کی اچھی یا بری جزا یا سزا ملے گی، اور اس کے خلاف اس کے ساتھ نہیں ہوگا. اور جو لوگ اس اصول کے خلاف زندگی میں تصور رکھے ہوئے ہیں ان کو قیامت کے دن بہت زیادہ مایوسیاں ہوں گی. لیکن اس کے برعکس کچھ لوگ اس عدل کو ماننے کی بجائے کیا کرتے ہیں، اس کا تذکرہ اگلی آیتوں میں. افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ وعدلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون. بھلا آپ نے اس شخص کے حال پر بھی غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو الہ بنا رکھا ہے، اور اللہ نے علم کے باوجود اس کو گمراہ کر دیا، اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی، اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا. یہاں سے خواہشوں کی بات ہے، اور ساتھ ہی آگے کہا کہ اللہ کے بعد اب کون ہے جو اسے گمراہ کر سکے، کیا تم غور نہیں کرتے؟ اس آیت کو بھی سمجھ کے پڑھنے کی ضرورت ہے، بہت ہی اہم آیت ہے، اور خاص طور پہ اس پوری سورت کے اندر سمجھیں کہ خلاصہ ہے یہ، اور وہ کیا کہ خواہش کو الہ بنانا. اللہ تعالیٰ نے انداز کیا رکھا ہے، افرائیت، کیا تم نے دیکھا ہے؟ مراد کیا ہے کہ غور کرو. من اتخذ، اس شخص کو جس نے بنا لیا، الہہ ہواہ، اپنی خواہش کو اپنا الہ. خواہش کو معبود کیسے بناتے ہیں؟ یہ وہ شخص ہے کہ جو اللہ کے دین کی حدوں کو پار کرے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اور ہر اس چیز کو اللہ کے دین میں شامل کر لے جس کو اس کی خواہش چاہے، اس کا نفس چاہے. بس وہ اسی کو اچھا سمجھتا ہے جس کو اس کا نفس اچھا کہے، اور اسی کو برا سمجھتا ہے جس کو اس کا نفس برا قرار دے. اللہ اور رسول کے احکامات کے مقابلے میں اپنی نفسانی خواہشات کو ترجیح دینا، اپنی عقل کو اہمیت دینا، کیونکہ عقل بھی ماحول سے متاثر ہوتی ہے نا، اور جب مفادات کی اسیر ہو جاتی ہے تو غلط فیصلے کرنے لگتی ہے. تو لہٰذا وہ لوگ جو اپنی مرضی سے دین کے احکامات وضع کریں، کچھ نہیں ہوتا جی، کیا فرق پڑتا ہے. اکثر آپ لوگوں سے یہ جملے سنیں گے، کیا فرق پڑتا ہے، لو اتنی بڑی بات تھوڑی ہے، ایسے نہیں ویسے نہیں. تو یہ ہے خواہش کا غلام ہونا. اسی طرح عباس کہتے ہیں کہ ایک شخص تار ایک پتھر کی پوجا کرتا، جب اس کو اس سے زیادہ خوبصورت پتھر مل جاتا تو پہلے پتھر کو چھوڑ کر دوسرے کی پوجا شروع کر دیتا. تو اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ کیسا شخص ہے. اب وہ تو ایک ہوگا کوئی پتھر پوجنے والا، آج انسانوں کو دیکھا جائے تو انسان کیا کر رہے ہیں، ہر طرف یہی تو دکھ رہا ہے، خواہش نفس، حتیٰ کہ دین کے اندر بھی خواہش ہے. اور دنیا داروں کا تو سلوگن ہی یہ ہے کہ جیسا چاہو جیو، جو چاہو کھاؤ، ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، کھاؤ پیو شادی کرو اور مزہ کرو. ایسے لوگ جو ہیں پھر کہاں پہنچیں گے، اس کا تذکرہ اگلی آیتوں میں بھی ہم دیکھیں گے. لیکن یہاں کتنا خوفناک انجام ہے خواہشوں کے پیچھے بھاگنے کا، کہ وعد اللہ اللہ علی علم، اللہ نے اس کو بھٹکا دیا علم کے باوجود. اس جملے کے کئی معنی ہیں. عد اللہ اللہ علی علم کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو یہ کہ اللہ کے ازلی علم میں یہ بات طے پا چکی تھی کہ یہ بھٹک جائے گا، تو اللہ نے اسے گمراہی کے راستے پہ چلا دیا جس پر وہ چل رہا ہے. یعنی اللہ کو پہلے ہی پتہ تھا کہ علم کے باوجود بھی یہ علم پہ دلائل پہ بات کرنے کی وجہ خواہشوں کی بات کرے گا. جس چیز کو نفس نے حلال کرنا چاہا اس کو حلال کر دے گا، جس کو حرام کرنا چاہے گا یہ حرام کر لے گا. دوسرا اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ شخص خیر اور شر کی پوری تمیز اور اس کا علم رکھتا ہے، لیکن جب اپنی خواہشوں کے پیچھے پڑ گیا تو پھر اللہ نے اس کو علم کے باوجود گمراہ کر دیا. تیسرا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ لوگ جو آخرت کے منکر ہیں اور دہری ہیں، یعنی اللہ کو نہیں مانتے، ان کا ایک فلسفہ کیا ہے کہ جو انہیں گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، اور اللہ بھی ایسے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے. یعنی ان کا بھی ایک فلسفہ ہوتا ہے جو انہیں گمراہ کر دیتا ہے. جب آپ بہت لوگوں کو بحثیں کرتے اور انٹلیکچوئل کام کرتے دیکھیں تو سمجھ لیں کہ سیدھے دین سے یہ ہٹ کے دوسری طرف چلے گئے. چوتھی تفسیر کیا ہے؟ کہ یہ سب مذہبی فرقوں کے بانی عموماً عالم اور ذہین لوگ ہی ہوا کرتے ہیں، جو اپنی خواہشوں کے پیچھے لگ کر کتاب و سنت میں تاویل کر کے اپنے نظریے کشید کرنے لگتے ہیں، یہ بڑی خطرناک بات ہے. یعنی آج بھی جتنے باطل ادیان ہیں یا ماضی میں جو گزر چکے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ میری امت کے 73 فرقے بن جائیں گے جس میں سے ایک ناجی ہوگا اور 71 ناری ہوں گے، تو وہ سب کے جو لیڈر تھے جنہوں نے اس نظریے کو شروع کیا، آخر وہ بھی تو علم والے ہی تھے نا، لیکن علم کے باوجود خواہش نے ان کو بھٹکا دیا. تو اس سے بہت سارے سوالوں کا جواب بھی مل جاتا ہے. آج کے دور میں آپ کہتے ہیں کوئی کیوں بھٹکتا ہے، کیا ان کو قرآن نہیں پتا، کیا ان کو نہیں پتا؟ جو باتیں پیچھے ہو رہی تھی اسی کی وجہ بتا دی گئی کہ کیونکہ یہ لوگ خواہشوں کے پیچھے چلے گئے. بچے کو خواہش ہوتی ہے نا، وہ ہر چیز جائز قرار دے لیتا ہے. ماں سمجھدار ہوتی ہے، وہ کہتی نہیں یہ نہیں کھاؤ گے، یہ نہیں لوگے، لیکن بچے عموماً خواہشوں کے غلام ہوتے ہیں. تو جب لوگ علم کے باوجود خواہش پرست ہونے لگے، پھر ان کا بھی یہی حال ہوتا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے جب کوئی گمراہ ہوتا ہے؟ وہ ختم علی سمعہ و قلبہ، اور مہر لگا دی اس کے کانوں پہ اور اس کے دل پہ. وجعل علی بصرہ غشاوہ، اور اس کی آنکھوں پہ پردہ. یہ ہیں خواہشوں کے پردے، یعنی پھر کچھ نظر ہی نہیں آتا، بس وہی دکھتا ہے جو انسان دیکھنا چاہے. پھر کوئی چیز اس کو حق کی طرف لا نہیں سکتی، اور مہرے لگنے لگتی ہیں. جیسے پیچھے بھی ہم پڑھ چکے کہ ان کے حال کیا ہیں، کہ سمم بکمن امیون فہم لا یرجیون، گونگے ہیں، بہرے ہیں، کان واز سن نہیں سکتے، نصیحت اچھی نہیں لگتی، دل ہدایت کو ماننا نہیں چاہتا، آنکھیں حق کے راستے کو دیکھنا نہیں چاہتی، گونگے بہروں کی طرح جیتے ہیں. فمن یہدیہ من بعدہ، پھر کون ہدایت دے اس کو اللہ کے بعد؟ یعنی ایسے لوگوں کو پھر کون ہدایت دے گا؟ جو خود ہی اپنے ہدایت کے سارے سورسز کو بند کر لیں، پھر ان کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. افلا تذکرون، کیا پھر تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ کیا پھر تمہیں غور نہیں کرنا آتا اس پہ؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جو بھٹکنا چاہیں اللہ ان کو بھٹکا دیتا ہے. ماں بھی ایک وقت آتا ہے کہ بچے کو کہتی ہے اچھا پھر جو کرنا ہے کر لو، پھر میں نے تو منع کرنا تھا کر دیا، نہیں مانتے پھر جو نتائج ہوں گے خود ہی بھگتنا. یہی انداز ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جاتے ہو آگ میں تو پھر جاؤ، گرو، ڈوبو، مرو، میں تمہیں نہیں روکوں گا. اللہ کے پاس قدرت ہے روکنے کی، اللہ کیوں نہیں روکتا؟ بدلہ لینا چاہتا ہے کہ یہ اب ضد میں آ گئے تو اس کو پھر اور بھٹکاؤ. سورۃ الاعراف کی آیت 186 میں بھی آتا ہے، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، جسے اللہ بھٹکا دے اس کو کوئی راہ دکھانے والا نہیں، اور چھوڑ دو ان کو ان کی سرکشی میں بہکتا ہوا. پھر آگے ایسے بھٹکنے کی کچھ علامتیں ہیں جو اگلی آیت میں آتی ہیں، وقالو، اور وہ کہتے ہیں، ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، نہیں ہے زندگی مگر اسی دنیا کی زندگی، ہم مرتے ہیں اور ہم جیتے ہیں، وما یہلکنا الا الدہر، اور نہیں ہلاک کرتا ہم کو مگر زمانہ، زمانہ ہی ہم کو ہلاک کرتا ہے. حالانکہ وما لہم بذلک من علم، اور نہیں ہے ان کو اس کا کوئی علم، ان ہم الا یظنون، مگر وہ محض گمان سے باتیں کرتے ہیں. خواہشوں کی غلامی کے بعد پھر یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ جس سے لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے زمانے میں ہو رہا ہے، زمانہ کر رہا ہے. یہ جو لفظ ہے نا دہر، اسی سے لفظ دہریت ہے، اردو میں ہم سنتے ہیں فلاں تو دہری ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے وجود کو نہ مانے. اور دہریت سے بہیمیت آتی ہے، بہیمیت کہتے ہیں جانور ہونا، اینیمل بن جانا، جانوروں والی سوچ ہونے لگتی ہے. ایسے لوگوں میں عقل نام کی نہیں ہوتی. ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، یعنی لفظ انسانیت کا اپوزٹ ہے بہیمیت. انسانیت ہے انسان ہونا، اور بہیمیت ہے چھپایا ہونا، کیٹلز، یعنی جیسے جانور کھایا پیا چرے چگے، جسم سے گندگی نکال دی، پھر انسانوں کی زندگی کا بھی یہی مقصد بن جاتا ہے، بس کھاؤ پیو عیش کرو، ہم دنیا میں موج مستی کے لیے آئے. ان کے لیے زندگی جو ہے بس فن پلیکس رہ جاتی ہے، وہ اس دنیا کو ایک فن پلیکس سمجھتے ہیں، خواہشوں کا پورا کرنا اور چل پڑو. بس زمانہ ایک ایسی چیز ہے، سمندر ہے، اس میں لہریں اٹھتی ہیں اور پھر اٹھتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، بس دنیا میں یہی ہو رہا ہے. ہماری زندگی تو بس ایک بلبلے کی، اور ہم مرے اور ختم، کوئی نصیحت نہیں لیتے، خیر مل جائے تو اس سے شکر نہیں کرتے، غم ملے، تکلیف ملے تو اس سے صبر نہیں لیتے، اور آخرت کا انکار کرتے ہیں. یہ ہے آخرت کے انکار کی بنیاد. انہم الا یظنون، اٹکل، کچھ نہیں ہوگا، دیکھنا کچھ نہیں ہوگا، ایسے ہی کہہ رہے ہیں مرنا ہے پھر جینا ہے، کیسے مرنا ہے جینا ہے؟ دیکھو آج تک تو مرے ہوئے لوگ کبھی جیے نہیں، تو ہم کیسے جیئیں گے؟ اس طرح کی باتیں کر کر کے لوگ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں آخرت کو. اللہ تعالیٰ کریں یہ گمان کی پیروی کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی بنیاد نہیں اپنی اس بات کی. اور فلسفے کو دیکھیے، صرف اوپر اوپر کی باتیں ہوتی ہیں، اس کے اندر کوئی لاجک نہیں ہوتی. اور پھر لوگ اس طرح کی باتیں کر کے دوسروں کو بھی دور کرتے ہیں. جو لوگ علم حاصل کر کے عمل کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ان لوگوں کو دیکھ کے کہتے ہیں اچھا پھر یہ بھی تو نیک ہی ہے نا، یہ بھی تو جنت میں جائیں گے، پھر ہم بھی چلے جائیں گے، ہم کیوں اتنی قربانیاں دیں، ہم کیوں اتنی مشکل جنت لیں. ایسے لوگوں کا حال کیا ہے کہ زمانے کو سب کچھ کہتے ہیں، دہر تو اللہ کی ذات ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب و تفسیر میں حضرت ابو حریرہ سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے دکھ دیتا ہے، اور وہ یہ کہ وہ دہر یعنی زمانے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ دہر میں خود ہوں، تمام معاملات میرے ہی ہاتھ میں ہیں اور میں ہی رات اور دن کو پھیر کر لاتا ہوں. تو اس لیے زمانے کو کبھی برا نہیں کہنا چاہیے. عموماً کہتے ہیں آج کل بڑا برا زمانہ آیا ہو گیا، بڑے برے، نہیں، زمانہ کبھی برا نہیں ہوتا، ہماری حالت بری ہوتی ہے. ایسے لوگ جو ہیں پھر اپنے آپ کو کبھی بھی پیچھے نہیں کرتے. تو ان دونوں آیتوں پہ اگر اکٹھی بات کریں تو خواہشوں پہ پابندی لگانی پڑے گی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہت پیارا طریقہ سکھایا کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں لیکن زنا نہیں چھوڑ سکتا. آپ نے کہا اچھا، کیا تم پسند کرو گے کہ اپنی ماں کے ساتھ کرو؟ کہا نہیں، بہن کے ساتھ نہیں، بیٹی کے ساتھ نہیں. پوچھتے گئے تو کہا پھر سوچو جب تم کسی کے ساتھ کرو گے تو وہ بھی تو کسی کی ماں بہن یا بیٹی ہوگی نا. اس بات نے اس کو اس برائی سے روک دیا. آج کے مادر پدر آزاد ماحول میں بچوں کو جو دنیا دی جا رہی ہے یا جو ان کو کلچر دیا جا رہا ہے، وہ یہ کہ تمہاری ہے مرضی ہے، تمہاری خواہش. اور اس میں مائیں بھی بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں. بچپن سے بچے کی مرضی پوچھتی ہیں، کیا کھاؤ گے، کیا پہنو گے، کیا پیو گے. پہلے خوب بگاڑ لیتی ہیں، پھر اس کے بعد جب وہ خوب الٹ شلٹ کھا کے بیمار ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد بڑے ہو کے ماؤں کی بالکل ہی نہیں مانتے، کیونکہ شروع سے نو کی عادت تو آپ نے اس کو ڈالی نہیں. تو نتیجہ کیا نکلا کہ فطرت ہی بدل گئی. پہلے ماں باپ جو تھے وہ بچوں کی دیکھ بھال تو کرتے تھے لیکن بچے ماں باپ سے ڈرتے تھے، اور اب کیا کہ ماں باپ بچوں سے ڈرنے لگ گئے. آگے وہ ماں باپ کو خوش رکھنے کی بچے کوشش کرتے تھے، اور اب یہ ہے کہ ماں باپ بچوں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اب دیکھیے کہ ہر جانور کو اللہ نے کچھ کھانے کو دیا نا. شیر ہے، اس کو گوشت کھانے کی فطرت ہے، بکری گھاس کھاتی ہے. اب بکری کو گوشت کھلائیں گے نا تو وہ پتہ نہیں کیا بن جائے گی. اس طرح شیر کو اگر آپ گھاس کھلانے لگ جائیں گے تو وہ بھی اس کی فطرت بدل جائے گی. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جو منع کی ہے نا چیزیں، اس کی بھی حکمت ہے. ہم جو کھاتے ہیں اس کا ہمارے اوپر تعلق پڑتا ہے. جو پگ کھاتے ہیں نا، ان کے اندر پگ والی خصوصیات آنے لگتی ہیں. جب ہم ایسے گندے ماحول میں رہتے ہیں تو شوہر بیوی کے تعلقات تک خراب ہوتے ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب آپ ایک دفعہ خواہشوں کی رو میں بہہ جاتے ہیں تو پھر انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہتا. اور انسان کو جانور ثابت کرنے کی جو کوششیں ہیں وہ بھی یہی ہیں، تاکہ پھر پابندیاں اٹھ جائیں کہ جانور تو کپڑے نہیں پہنتے، اب ہم بھی کپڑے نہ پہنیں. اور اس طرح سے اٹکل کی باتیں کر کر کے پیچھے سے پیچھے جاتے ہیں. تو ایسے تمام لوگ جو ہیں وہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ہی زیادہ بڑی پکڑ میں آ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسی تمام خواہشوں کی غلامی سے بچائے. تلاوت سنیں گے یہاں تک.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم. تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین. وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون